بدھ 10 جون کے سیربین کے ساتھ سقلین امام کا سلام. بھارت کے اس انتباہ پر کہ برما میں بھارتی فوجی کارروائی سے پاکستان سبق سیکھے، پاکستان نے جواب میں کہا کہ جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے. دہلی سے تجزیہ کار نے بھارتی پالیسی پر کہا،
بلیک میل ہوتا تھا کہ نیوکلیئر جنگ ہو جائے گی، پرانی پنجابی بھڑک ہوتی تھی، شاید وہ اب زیادہ اس سرکار کو امپریس نہیں کرے گی.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. پاکستانی فوج نے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے دوران بھارت کے وزیر کے حالیہ بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے شدید بیانات اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے خفیہ اور اعلانیہ طور پر چلائے جانے والے بھارتی آپریشنز کا نوٹس لیا جا رہا ہے. جبکہ بھارتی وزیر ہی کے بیان پر رد عمل میں پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان میانمار نہیں ہے. بھارتی وزیر راجیہ وردھن سنگھ کا کہنا ہے کہ برمی سرحد کے اندر بھارتی فوج کی کارروائی پاکستان سمیت ان دوسرے ملکوں کے لیے ایک پیغام ہے جہاں بھارت مخالف شدت پسند نظریات والے لوگ بستے ہیں. بھارتی فوج نے گزشتہ روز برما کی سرحد کے اندر داخل ہو کر شدت پسندوں کے دو کیمپس تباہ کیے تھے. مزید احمد رضا سے.
بھارت میں اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر مملکت راجیہ وردھن سنگھ کا کہنا ہے کہ سرحد پار یہ کارروائی کرنے کا فیصلہ ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا تھا اور بھارت اپنی منتخب جگہ اور وقت پر کارروائی کرے گا. بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس سے بات چیت کے دوران اس سوال پر کہ کیا بھارت پاکستان میں بھی ایسی کارروائی کر سکتا ہے، مسٹر راٹھور نے کہا کہ یہ پاکستان سمیت تمام ملکوں اور تنظیموں کے لیے ایک پیغام ہے جو ہندوستان کے خلاف دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں.
پاکستان کے شہر لاہور میں 23 سال پرانے قتل کے ایک مقدمے میں سزائے موت پانے والے ایک ایسے شخص کو پھانسی دے دی گئی ہے جس کی عمر سزا سنائے جاتے وقت صرف 15 برس تھی. ظفر سید.
لاہور میں جیل کے حکام کا کہنا ہے کہ آفتاب بہادر کو بدھ کو علل صبح تخت دار پر لٹکایا گیا. مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے آفتاب پر 1992 میں لاہور میں ایک خاتون سمیت 3 افراد کو قتل کرنے کا الزام تھا. جس وقت انہیں سزائے موت سنائی گئی تھی ان کی عمر 15 برس تھی. تاہم اس وقت تک قانوناً اس عمر میں موت کی سزا دی جا سکتی تھی. سن 2000 میں پاکستان میں سزائے موت دینے کے لیے کم از کم عمر 18 برس کر دی گئی تھی.
کم عمری میں سزائے موت کے ایک اور کیس میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے شفقت حسین کی پھانسی پر عمل درآمد روکنے سے متعلق دائر درخواست مسترد کر دی ہے. شہزاد ملک.
مجرم شفقت حسین کے وکیل ڈاکٹر طارق حسن کا کہنا تھا کہ اگر عدالت کی طرف سے ان کے موکل کو دی جانے والی سزائے موت پر 10 سال تک عمل درآمد نہ ہو تو آئین کے آرٹیکل 45 اور عالمی قوانین کے تحت ان کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کی سزا پر عمل درآمد روک دیا جائے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ مجرم شفقت حسین کی عمر کے تعین کے معاملے میں انتظامیہ کا آگے جانا غیر معمولی واقعہ ہے اور بالخصوص ایسے حالات میں جب صدر بھی مجرم کی رحم کی اپیلیں مسترد کر چکے ہوں.
امریکی صدر براک اوباما مبینہ طور پر عراق میں مزید فوجی بھیجنے کی منظوری دینے کی تیاری کر رہے ہیں جن کا مقصد عراق میں دولت اسلامیہ کے خلاف برسر پیکار مقامی فوجوں کو تربیت فراہم کرنا ہے. طاہر عمران.
امریکی حکام کے مطابق 500 مزید فوجی بھیجنے کے علاوہ عراقی صوبے انبار میں ایک نئے تربیتی مرکز کا قیام بھی زیر غور ہے. گزشتہ دنوں صدر براک اوباما کا کہنا تھا کہ اسلامی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے کنٹرول میں علاقوں کا قبضہ چھڑانے کے لیے عراقی حکومت کی مدد کرنے کے حوالے سے امریکہ کے پاس اس وقت کوئی پالیسی نہیں ہے. دولت اسلامیہ نے امریکی فضائی حملوں کے باوجود عراق میں مزید علاقوں پر اپنا قبضہ قائم کیا ہے.
مصر کے شہر لکسر میں واقع قدیم کارنک مندر کے قریب ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے. تفصیل بتائیں گی حمیرہ کمل.
مقامی پولیس اور ذرائع ابلاغ کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں 3 حملہ آور مارے گئے ہیں جبکہ 3 راہگیر زخمی ہوئے ہیں. اطلاعات کے مطابق حملہ آوروں نے مندر کے باہر سیکیورٹی کے لیے لگائی گئی رکاوٹوں کو عبور کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے ان میں سے 2 کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. تیسرے حملہ آور نے رکاوٹوں کو عبور کر کے خود کو دھماکے سے اڑا لیا. اس حملے کی ابھی تک کسی تنظیم نے ذمہ داری قبول نہیں کی.
اسرائیلی افواج نے غرب اردن میں قائم جنین شہر میں الگ صبح ایک ریڈ کے دوران ایک فلسطینی شخص کو ہلاک کر دیا ہے. ایک اسرائیلی ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والا شخص حماس کا کارکن تھا اور اسے اس وقت فوج نے گولیوں کا نشانہ بنایا جب وہ ان پر ایک دھماکہ خیز ڈیوائس پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا. تاہم فلسطینی حکام کے مطابق اس شخص کو پیچھے سے گولی ماری گئی ہے. سائنسدانوں کو پہلی مرتبہ چمپینزیز یا لنگوروں کی الکوہل یا شراب سے رغبت کے ثبوت ملے ہیں. مزید سنیے ذیشان حیدر کی زبانی.
محققین نے مغربی افریقہ کے ملک گینی میں لنگوروں کے پام کے درخت پر چڑھنے اور وہاں موجود قدرتی طور پر تیار شدہ پام سیپ یا نشاور ایتھنول پینے کے مناظر ریکارڈ کیے ہیں۔ ان لنگوروں میں سے کچھ بہت دیر تک یہ مشروب پیتے رہے اور شراب کی ایک بوتل جتنا مشروب پینے کے بعد واضح طور پر ان پر اس کے اثرات دکھائی دیے اور وہ جلد ہی مدہوش ہو کر سو گئے۔ ان شواہد سے محققین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ الکحل کے لیے رغبت صرف انسانوں میں ہی نہیں پائی جاتی بلکہ اس کا دائرہ جانوروں تک پھیلا ہوا ہے۔
باکسنگ میں بھارت کی 5 بار عالمی چیمپئن رہنے والی باکسر میری کام ملک کی پہلی خاتون سپر ہیرو بننے والی ہیں۔ میری کام کا کہنا ہے کہ اینیمیٹڈ سیریز میں بچوں کو مفید مدافعتی طریقے سکھائے جائیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں آج دی گئی سزا موت کے بعد اب پھر سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا اس سے دہشت گردی کی جنگ میں کوئی کامیابی ہوگی یا ہو رہی ہے، اور یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کم سنی میں ہونے والے جرم پر سزائے موت برقرار رہنی چاہیے یا نہیں۔ اس موضوع پر بھرپور تجزیہ سیربین میں آگے چل کر شامل ہے، مگر پہلے آج کا بڑا موضوع۔ پاکستانی فوج، حکومت اور نے بھارتی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات راگیو وردھن سنگھ راٹھور کے اس بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس میں بھارتی وزیر نے برمی سرحد کے اندر بھارتی فوج کی کارروائی کو پاکستان سمیت ان دوسرے ممالک کے لیے ایک پیغام قرار دیا تھا جہاں بھارت مخالف شدت پسند نظریات والے لوگ بستے ہیں۔ اس بھارتی بیان پر پاکستانی رد عمل کی تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی۔
ہندوستان کی جانب سے آئے اس بیان کے بارے میں آج سب سے پہلا رد عمل پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں دیکھنے میں آیا، جہاں بجٹ اجلاس پر بحث جاری ہے۔ سینٹ کی خارجہ امور کے بارے میں قائمہ کمیٹی کے سربراہ سینیٹر مشاہد حسین نے اس بھارتی بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی قیادت ایک منظم انداز میں پاکستان کے خلاف مہم چلا رہی ہے جس کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ مشاہد حسین کہہ رہے ہیں کہ بھارتی بیانات میں ایک طرح کا پیٹرن دکھائی دے رہا ہے، ان بیانات میں جارحیت اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں دکھائی دے رہی ہیں، پاکستان کو ان بیانات کا نوٹس لینا چاہیے۔ مشاہد حسین کے اس بیان کے بعد وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے پارلیمنٹ کے سامنے بھارتی وزیراعظم کے اس تبصرے پر پالیسی بیان جاری کیا۔
پاکستان وڈ ٹیک آل پوسیبل سٹیپ۔
پاکستان ہندوستان کی جانب سے 1971 میں مشرقی پاکستان کو توڑنے اور پاکستان کو دہشت گردی کے ذریعے غیر مستحکم کرنے کی حالیہ دھمکیوں کو سفارتی سطح پر اور ہر بین الاقوامی فورم پر اٹھائے گا۔
بعد دوپہر وزیر داخلہ چودھری نثار کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے وزیر خارجہ کی نسبت زیادہ سخت زبان استعمال کی۔ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ بھارتی قیادت پاکستان کو میانمار سمجھنے کی غلطی نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا نے پاکستان کے خلاف مہم کشی کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستانی عوام امن چاہتے ہیں، مگر ہندوستان کا تسلط اور اجارہ داری کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پر تھانے داری قائم کرنے کے بھارتی عزائم پہلے کامیاب ہوئے اور نہ آئندہ ہوں گے۔ اسی دوران راولپنڈی میں قائم فوجی صدر دفاتر میں آج بری فوج کے اہم افسران پر مشتمل فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس جاری تھا، جس میں باقی امور کے علاوہ ہندوستان کی جانب سے پاکستان کے بارے میں حالیہ بیانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق فارمیشن کمانڈرز نے بھارتی وزیر کے اس بیان کے علاوہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی مبینہ بھارتی خفیہ اور اعلانیہ کوششوں کا بھی نوٹس لیا۔ پاکستانی فوج کے اعلی افسران نے اس امر کو افسوسناک قرار دیا کہ بھارتی سیاستدان نہ صرف اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف کام کرتے ہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں مداخلت پر کھلے عام فخر کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے فارمیشن کمانڈرز نے ان مبینہ بھارتی عزائم کو شکست دینے اور پاکستانی سرحدوں کے ہر قیمت پر دفاع کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ آصف فاروقی، بی بی سی اسلام آباد.
آصف فاروقی اسلام آباد سے آنے والے اس رد عمل پر اس رپورٹ دے رہے تھے جو بھارت میں ایک وزیر کے بیان کے بعد آیا ہے. بھارت میں کیا ہوا؟ بھارتی فوج نے پہلی مرتبہ برما کی سرزمین میں داخل ہو کر شمال مشرقی ریاستوں میں سرگرم علیحدگی پسندوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی ہے. فوج کا دعویٰ ہے کہ اس کارروائی میں باغیوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا. بھارت کے نائب وزیر راٹھور کے مطابق یہ کارروائی پاکستان سمیت ایسے ممالک اور تنظیموں کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو بھارت کے خلاف دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں. دلی سے سہیل علیم.
یہ کارروائی پیر اور منگل کی درمیانی شب منی پور اور ناگالینڈ کے سرحدی علاقوں میں کی گئی. فوج کا کہنا ہے کہ وہ برمی حکام سے رابطے میں ہے، لیکن بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق برما کی حکومت کو اس حملے کی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی تھی. فوج کے مطابق اس کے کمانڈوز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر گھنے جنگلات میں واقع باغیوں کے دو کیمپوں کو تباہ کر دیا. فوج کا دعویٰ ہے کہ باغی مزید حملوں کی تیاری کر رہے تھے. اس سے پہلے جمعرات کو شمال مشرقی ریاست منی پور کے چنڈیل ضلع میں باغیوں نے 18 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا. فوج پر گزشتہ کئی دہائیوں کا یہ بدترین حملہ تھا، جس کے بعد سے باغیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن جاری تھا. نائب وزیر دفاع راؤ اندرجیت سنگھ.
اب وہ 18 جوان کھونے کے بعد جن لوگوں نے ان کے اوپر آکرمن کیا تھا، کہاں رہتے ہیں کہاں نہیں رہتے ہیں، اس کی پرتکریا چل رہی ہے. اور کیونکہ ایک بار یہ واقعہ ہو چکا ہے تو دوبارہ سے نہ ہو، اس طرح کا پورا بندوبست آج کے دن ہماری آرمی اور انٹیلیجنس یونٹ کرنے لگ رہا ہے. ہمیں امید ہے کہ اس کو ہم قابو پا.
وفاقی وزیر راجیہ وردھن سنگھ راٹھور کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کی اجازت خود وزیر اعظم نریندر مودی نے دی تھی، اور یہ پاکستان سمیت ان ممالک اور تنظیموں کے لیے پیغام ہے جو بھارت کے خلاف دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں.
سینا کو پیچھا کرنے کا آدیش دیا گیا اور انٹیلیجنس گیدر کر کے یہ پتا چلا کہ دو ایسے کیمپ ہیں جہاں پر شاید آتنکوادی پھر اکٹھے ہو رہے ہیں ایک نیا حملہ کرنے کی. ان دونوں کیمپوں کو بالکل برباد کر دیا گیا ہے. ایک ایتہاسک ابھیان ہے یہ. ابھی تک بھارت کے اوپر حملے ہوتے تھے اور بھارت ان حملوں کا جس طرح جواب دینے کی قابلیت تھی اس طرح جواب نہیں دے پاتا تھا. سینا مضبوط ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط کمانڈر کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو ایسے نرنے لے سکے کہ اگر آتنکوادیوں نے ملیٹنٹس نے حملہ کرا ہے اور حملہ کر کے وہ اپنے آپ کو دوسرے دیش میں جا کر سرکشت سمجھتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے.
یہ پہلی مرتبہ ہے کہ حکومت نے باضابطہ طور پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ فوج نے بین الاقوامی سرحد کے پار جا کر شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی ہے. ممبئی پر 2008 کے حملوں کے بعد بھی بی جے پی کے رہنماؤں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ فوج ہاٹ پرسیوٹ کی پالیسی اختیار کرے اور ضرورت پڑنے پر سرحدوں کی پرواہ کیے بغیر شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی جائے. بھارتی اخبارات نے تجزیوں میں لکھا ہے کہ پاکستان کے خلاف اس نوعیت کی کارروائی کا فیصلہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ جوہری ہتھیاروں سے لیس پاکستان ایسے کسی بھی آپریشن کو اپنے اقتدار اعلی کی خلاف ورزی تصور کرے گا. سہیل حلیم، بی بی سی، دلی.
اور بھارتی فوج کی برما میں بین الاقوامی سرحد کے اندر عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کے بارے میں تجزیے کے لیے میں نے دہلی میں صحافی، تجزیہ کار اور ایک تحقیقی ادارے ویوکنڈا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے سینئر فیلو سشانت سرین سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ ان کی معلومات کے مطابق برما میں کارروائی تھی کیا.
ایک سٹیٹمنٹ ضرور فوج نے دی تھی، لیکن جو انفارمیشن ہے یہ ایک اسپیشل فورسز کا ہیلی بورن آپریشن تھا. ان کے پاس پختہ انٹیلیجنس تھی ان دونوں کیمپس کی. یہ کچھ ناگا اور کچھ منی پور الگاؤ وادی جو ہیں وہ ملیٹنٹ گروپس تھے، جن کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ چند دن پہلے ایک فوجی قافلے کے اوپر حملہ کیا تھا جس میں 18 سولجرز مارے گئے تھے، تو ان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے اور دونوں کیمپس کو ڈسٹروائے کر دیا گیا.
اچھا سشانت، کیا بھارت نے کوئی ایسا اعلان کیا ہے کہ یہ کون لوگ تھے؟ کیا ان کے کوئی عالمی سطح پر اور بھی کچھ شدت پسند یا دہشت گرد تنظیموں سے تعلقات ہیں؟ کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے ابھی تک؟
جب سے یہ حملہ ہوا تھا فوج کے اوپر تب یہ آ رہا تھا کہ کوئی کنسولیڈیشن کی طرف بڑھ رہے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، کوئی 20-25-30 لوگوں کے گروپس ہیں، یہ ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی کوشش کر رہے تھے. اور 2-3 حادثات ہو چکے ہیں جس میں انہوں نے اٹیک کیا اور سیز فائر کو وائلیٹ کیا، تو ان کے خلاف پھر اٹیک کیا گیا. لیکن جو خاص بات ہے اس آپریشن کی کہ بھارت اور برما یا میانمار کے بیچ میں ایک سمجھوتا ضرور تھا اس طرح کے آپریشن کرنے کا، لیکن پہلے وہ جوائنٹ آپریشن ہوتے تھے، دونوں فوجیں مل کر کے کرتی تھی. اس آپریشن میں جو ایک الگ بات ہے کہ جس طرح کے امریکہ آپریشن لانچ کرتا ہے کہ اگر ان کو کوئی ہائی ویلیو ٹارگیٹ مل جائے तो वो एक यूनिलैटरल एक्शन लेते हैं और जिस मुल्क में वो ऑपरेशन कर रहे हैं उनको वो इन्फॉर्म भी कर देते हैं कि भाई हम ये करने वाले हैं और आप बीच में मुदाखलत मत करिएगा।
तो क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि यकतरफा यूनिलैटरल एक ऑपरेशन था भारत का, जिसमें बर्मा की हुकूमत को ऑपरेशन से पहले इतमाद में नहीं लिया गया?
जब ऑपरेशन हो रहा था उसी समय उनको इन्फॉर्म किया गया, चंद घंटों में ऑपरेशन खत्म हुआ, कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया और फौजें वापस आ गई।
तो सुशांत, ये जो वजीर मुमलिकत हैं भारत के राघव इंद्र राठौर साहब, उन्होंने इसी मौके पे एक ये भी कमेंट दिया है कि ये पाकिस्तान के लिए भी एक इंतबाह है, एक वार्निंग है। क्या वो ये है मकसद कि पाकिस्तान की सरहद के अंदर भारत कोई भी बगैर इतला के कार्रवाई कर सकता है, या पाकिस्तान से वो को तावन चाह रहे हैं कि वो भी मिलके बर्मा जैसा कोई मुआहदा कर लेके ज्वाइंट ऑपरेशन किया जा सके दहशतगर्दों के खिलाफ?
तावन हो सके तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती, लेकिन उसकी उम्मीद ना के बराबर ही लगती है जिस तरह के रवैये हैं। लेकिन जो सिग्नलिंग हो रही है अभी से नहीं, ये जो सरकार है
बीजेपी की सरकार
जी, उसकी सोच जिससे हम थोड़े बहुत वाकिफ हैं वो ये थी कि जिस तरह के ट्रेडिशनल एक ब्लैकमेल होता था कि जनाब आप इस तरह का एक्शन करेंगे तो फिर जंग हो जाएगी या फिर न्यूक्लियर जंग हो जाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो मेरे ख्याल इन्होंने ये बहुत पहले से डिसाइड किया था कि इस तरह के ब्लैकमेल के सामने घुटने नहीं टेकेंगे जैसे अभी तक होते रहा था। और अगर कोई हिमाकत हुई किसी दहशतगर्द ग्रुप से, चाहे उसको पाकिस्तान की हुकूमत की पुष्पनाई हो या ना हो, मौका मिला तो उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा एंड कॉन्सिक्वेंसेज भी डैम्ड। ये एक एटीट्यूड और एक पॉलिसी अप्रोच है। अब वो किस तरह का एक्शन लेंगे और कहां पर लेंगे ये एक अलग बहस है, लेकिन बेसिक अप्रोच ये है कि हम उस ब्लैकमेल के सामने खत्म नहीं करेंगे।
क्या ये कार्रवाई कश्मीर के मुतनाज़े इलाके में हो सकती है या दूसरे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के खिलाफ भी हो सकती है?
कुछ कार्रवाइयां तो पहले भी हो चुकी हैं।
ये कौन कौन सी कार्रवाइयां हैं?
उसकी तफसील में ना ही जाए तो बेहतर है, लेकिन कई कार्रवाइयां हो चुकी हैं जिसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब वो जो पुरानी पंजाबी बड़क होती थी कि ये मत करें नहीं तो हम ये कर देंगे, शायद वो अब ज्यादा इस सरकार को इम्प्रेस नहीं करेगी। और ये जो संकेत आ रहे हैं अगर पाकिस्तान इनको संजीदगी से ले तो फिर वो जो एक तनाव बना रहता है भारत और पाकिस्तान के माबेन कम हो जाएगा और खत्म भी हो सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट करने की कोशिश की गई तो फिर देन ऑल बेट्स आर ऑफ, शायद उस तरफ ये बात जा रही है। अब वो किस तरह का ऑपरेशन करेंगे ये मेरे ख्याल फोर्सेस डिसाइड करेंगी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसेस और क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस के ऊपर वो सब कुछ डिसाइड होगा।
ये थे दिल्ली से सहाफी, तज्जियाकार और एक तहकीकी इदारे विवेकंडा इंटरनेशनल फाउंडेशन के सीनियर फेलो सुशांत सरीन, जो भारत से आने वाले इस इंतबाह या पैगाम के बारे में थी जो वहां के एक वजीर ने बर्मा में बैन अल-अक़वामी सरहद के पार शिद्दत पसंदों या अस्करियत पसंदों या मिलिटेंट्स के खिलाफ जो भारतीय फौज की कार्रवाई के बाद दिया कि ये हर उस मुल्क के लिए जहां भारत के मुखालिफ बैठे हुए हैं, और इसका एक इशारा पाकिस्तान की तरफ भी था। तो पाकिस्तान के लिए इंतबाह सिर्फ मशरकी सरहद से ही नहीं आया है, इसी किस्म का एक इंतबाह या यूं कह लीजिए एक मुखालिफाना बयान अफगानिस्तान के सदर यानी मगरबी सरहद की तरफ से भी आया है। और सदर अफगान अशरफ गनी ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ गैर ऐलानिया जंग शुरू कर रखी है और कयाम अमन के लिए तालिबान से पहले पाकिस्तान से बातचीत की जानी चाहिए। इस खबर की तफसील के साथ काबुल से सैयद अनवर।
अफगानिस्तान के सदर मोहम्मद अशरफ गनी ने जुनूबी सूबे कंदहार के दौरे के दौरान पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के बारे में वाज़ह अल्फाज में इजहार ख्याल किया है। सदर गनी ने कंदहार के आवाम को खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ गैर ऐलानिया जंग शुरू कर रखी है, इसलिए उनके बकौल क़याम अमन के लिए तालिबान से पहले पाकिस्तान से बातचीत की जानी चाहिए।
16
किसके साथ करना चाहिए? सुलह उसके साथ होना चाहिए जिसके साथ जंग में है। जिस भाई के साथ ताल्लुकात अच्छा है उसके साथ सुलह की जरूरत है। मैंने अब तक क्या किया है? सबसे पहले इस मुश्किल को तारीफ किया, ये कि 36 साल یا 14 سالوں سے پاکستان نے ایک غیر اعلانیہ جنگ شروع کیا ہے. میں نے پاکستانی حکام سے اس مسئلے کو تسلیم کروایا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ممالک کے درمیان صلح کی ضرورت ہے. دونوں ممالک کے درمیان صلح کے معیار واضح ہے. اس کے بعد معمول کا رابطہ اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا. اس کے لیے 10 سال کا عرصہ لگ جائے گا. صدر اشرف غنی نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے خفیہ اداروں کے درمیان مفاہمت کے مسئلے پر تنازعہ کڑا ہونے کے بعد انہوں نے یہ معاملہ بھی اپنے ہاتھ میں لیا ہے.
کاغذ عملی نہ انجینئر صاحب
نبیل، صدر غنی کہہ رہے تھے کاغذ عملی نہیں ہے جب تک ہمارے خفیہ ادارے کے سربراہ انجینئر نبیل آئی ایس آئی کے سربراہ کے ساتھ اس پر دستخط نہ کریں یہ عملی نہیں ہے. قوم کی ناآرامی کی وجہ سے اس مفاہمت کا مسئلہ بھی اپنے ہاتھ میں لیا ہے. میں خود لکھوں گا، قومی سلامتی کونسل کو بھیجیں گے، اس کے بعد پارلیمان کے ممبران کے ساتھ مشورہ کریں گے اور اس کے بعد جس نتیجے پر پہنچیں گے اس کے مطابق آگے جائیں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے بغیر طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں پیش رفت مشکل نظر آتا ہے. صدر اشرف غنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. افغانستان میں قومی اتحاد حکومت کے قیام کے بعد کابل اور اسلام آباد کے تعلقات میں بظاہر بہتری آئی ہے. تاہم افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی کے ان اظہار خیالات کے بعد یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان تعلقات کو دوستی میں تبدیل کرنے کے لیے ابھی تک منزل مقصود دور ہے. تاہم توقع یہ ہے کہ دونوں ہمسایہ ملک میں قیام امن ایک دوسرے کے امن سے وابستہ ہے. سعید انور، بی بی سی، کابل.
پاکستان اور افغانستان میں انٹیلیجنس شیئرنگ یعنی آپس میں خفیہ اطلاعات کے دو طرفہ تبادلے کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان کے بارے میں سخت الفاظ کیوں استعمال کیے؟ یہی سوال میں نے افغان امور پر کئی تحقیقی کتابوں کے مصنف اور تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی سے کیا.
دیکھیے، اشرف غنی کے اوپر اندرونی بہت زیادہ پریشر ہے. پچھلے مہینے انہوں نے آئی ایس آئی کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کا اگریمنٹ کیا تھا. اس پہ بہت سارے پولیٹیکل گروپس اور کمانڈرز جو ہے ناراض ہیں اور انہوں نے اسی جو ہے قومی سلامتی کے خلاف قرار دیا ہے. اشرف غنی صاحب نے 15 دن پہلے بھی اس قسم کا بیان دیا تھا کہ پاکستان افغانستان میں پروکسی وار لڑ رہی ہے. یہ جو بیان سامنے آیا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ اندرونی پریشر کم کرنے کے لیے اور عوام اور سیاسی پارٹیوں کو دکھانے کے لیے کہ گویا وہ پاکستان مخالف ہے اور پاکستان کے ساتھ بڑے احتیاط کے ساتھ چل رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان ہمارے خلاف پروکسی وار لڑ رہی ہے.
لیکن آپ کے خیال میں اشرف غنی جو ہیں وہ پاکستان سے تعلقات ویسے رکھنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے طے کیے ہیں، لیکن صرف اندرونی کھپت کے لیے بیان دیا؟
بالکل جی، یہ اندرونی پریشر کے لیے بیان دیا ہے. وہ پاکستان کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوستی کے بغیر افغانستان میں امن نہیں آ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے افغان طالبان پر پاکستان کا بہت اثر ہے اور وہی ان کو مذاکرات کے ٹیبل پر لا سکتے ہیں.
اب تک طالبان کے ساتھ مذاکرات کے مختلف دور ہو چکے ہیں، قطر میں بھی ہو چکا ہے، چین میں بھی ہو چکا ہے، اوسلو میں بھی خبر آئی ہے، اب دبئی کے متعلق باتیں چل رہی ہیں طالبان کے ساتھ افغان حکومت کے شاید کوئی مذاکرات یا کوئی تعلقات یا کوئی رابطہ ہو سکے. تو پاکستان نے کوئی افغان حکومت کو کوئی بڑی مدد پیش کی ہے ابھی تک اس سلسلے میں؟
پاکستان نے اپنا پریشر جو ہے وہ استعمال کیا طالبان کے اوپر اور انہیں کہا ہے کہ ہم افغان حکومت کے ساتھ معاملات سیٹل کرنا چاہتے ہیں اور آپ مذاکرات کریں اور وہ جو وزارتی یا جو سوزے آپ کو دینا چاہتے ہیں یا گورنرشپ جو ہے وہ آپ ایکسیپٹ کریں، لہٰذا ہم مزید جنگ نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کو گزشتہ 13 سال افغان جنگ کے دوران بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. اس لیے میرے خیال میں پاکستان بڑی سنسیئرلی اس کی پریشر ڈال رہی ہے طالبان کے اوپر کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ معاملات سیٹل کرے.
کیا صرف یہی دباؤ ہے کہ طالبان کے ساتھ افغان حکومت معاملات طے کرے، یا اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جب داعش جیسی شدت پسند تنظیم جو اس کا بھی اثر بڑھ رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے افغان حکومت اور طالبان دونوں چاہ رہے ہیں کہ اب یہ آپس میں کچھ معاملات طے کریں؟
آپ کی بات بالکل صحیح ہے. طالبان نے تو بلکہ افغان حکومت کو کہا ہے کہ اگر ہم معاملات سیٹل کریں, کیونکہ داعش جو ہے وہ بڑی پوری طاقت اور زور کے ساتھ افغانستان میں موجود ہے. جلال آباد صوبے کے چار پانچ ڈسٹرکٹ میں انہوں نے قبضہ بھی کیا ہے, اس طرح دیگر صوبوں میں. تو افغان حکومت بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم طالبان کے ساتھ ملے اور ان کے ساتھ معاملات سیٹل کرے, ان کو کچھ وزارتیں دیے, وہ خوش ہو جائے, تو پھر ہم مل کر داعش کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ورنہ نہ تو طالبان اکیلا داعش کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ افغان حکومت.
یہ تھے افغان امور پر کئی کتابوں کے مصنف اور تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی. وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت مشرقی پاکستان میں مداخلت اور پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ عزائم کے بارے میں عالمی برادری کو اعتماد ملے گی. انہوں نے یہ بات سینٹ میں پالیسی بیان جاری کرتے ہوئے کہی ہے. اس خبر کی اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو آئیے bbcurdu.com پر. سیربین ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی سی آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبد الرشید شکور.
کرپشن کے الزامات میں گھری فیفا نے 2026 کے عالمی کپ کی میزبانی کا معاملہ مؤخر کر دیا ہے. 2026 کے عالمی کپ کے میزبان کا اعلان 2017 میں کوالالمپور میں ہونا تھا. میزبانی کے معاملے کو مؤخر کرنے کا یہ فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے, کیونکہ کرپشن اسکینڈل میں 2018 اور 2022 کے عالمی کپ کی میزبانی روس اور قطر کو دیا جانا بھی متنازع بنا ہوا ہے. امریکہ 2026 کے عالمی کپ کی میزبانی حاصل کرنے کے لیے فیورٹ ہے, تاہم کینیڈا, کولمبیا اور میکسیکو بھی میزبانی میں دلچسپی رکھتے ہیں. دوسری جانب صدر سیپ بلاٹر کا 17 سالہ دور اس سال دسمبر میں ختم ہونے والا ہے. بلاٹر نے کرپشن اسکینڈل میں فیفا کے متعدد سرکردہ عہدیداران کی گرفتاریوں کے بعد ہونے والے صدارتی انتخاب میں پانچویں مدت کے لیے صدر منتخب ہونے کے صرف 4 روز بعد ہی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا, اور وہ نئے صدر کے انتخاب تک اپنے عہدے پر کام کر رہے ہیں. معلوم ہوا ہے کہ 16 دسمبر کو فیفا کا ہنگامی اجلاس زیورخ میں بلایا جائے گا, جس میں 209 ارکان فیفا کا نیا صدر منتخب کریں گے. بھارت نے بنگلہ دیش کے خلاف فتح اللہ میں کھیلے جانے والے واحد ٹیسٹ میچ کے پہلے دن اپنی پہلی اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 239 رنز بنائے تھے. شیکھر دھون 150 اور مرلی وجے 89 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے. بارش کی وجہ سے آج صرف 56 اوورز کا کھیل ممکن ہو سکا.
It's out. And England have won this one day international by the biggest margin ever.
نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ون ڈے میں انگلینڈ کی رنز کے اعتبار سے اپنی سب سے بڑی جیت کے بعد کپتان اوئن مورگن کہتے ہیں کہ ان کی ٹیم ایک مکمل ترین کارکردگی کے بہت قریب دکھائی دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ کافی عرصے سے جارحانہ انداز کی کرکٹ کی باتیں ہو رہی تھیں اور اس میچ میں انگلینڈ نے واقعی جارحانہ کرکٹ کھیلی ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم سری لنکا کے دورے کا آغاز کل سے سری لنکن کرکٹ بورڈ پریزیڈنٹ 11 کے خلاف سہروزہ میچ سے کر رہی ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبد الرشید شکور. پاکستان میں آج دی گئی سزائے موت کے بعد آج پھر سے سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا اس سے دہشت گردی کی جنگ میں کامیابی ہوگی, اور یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کم سنی میں ہونے والے جرم پر سزائے موت دی جانی چاہیے یا نہیں. اس کا تفصیلی ذکر آیا جاتا ہے, مگر اس وقت آپ سنیے خبروں کا خلاصہ جو پیش کر رہی ہیں نخبت ملک.
भारत की तरफ से म्यांमार की तर्ज पर पाकिस्तान की सरहद के अंदर फौजी कार्रवाई करने की धमकी पर पाकिस्तान के वजीर दाखला और पाकिस्तानी फौज की तरफ से शदीद रद्द अमल जाहिर किया गया है। उधर भारत ने बर्मा की सरहद में दाखिल होकर शिद्दत पसंदों के दो कैंप्स पर हमला किया और भारत के एक वजीर राज्यवर्धन सिंह का कहना है कि ये कार्रवाई पाकिस्तान समेत तमाम मुल्कों के लिए एक पैगाम है जहां भारत मुखालिफ शिद्दत पसंद नजरियात वाले लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान के शहर लाहौर में 23 साल पुराने कत्ल के एक मुकदमे में सजाए मौत पाने वाले एक ऐसे शख्स को फांसी दे दी गई है जिसकी उम्र सजा सुनाए जाते वक्त सिर्फ 15 बरस थी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर बराक ओबामा मुबैना तौर पर इराक में मजीद 500 फौजी भेजने की मंजूरी देने की तैयारी कर रहे हैं जिनका मकसद तरबियत फराहम करना होगा। ये BBC उर्दू सर्विस है।
सैरबीन BBC उर्दू सर्विस से पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में आज सुबह एक और मुजरिम को सजाए मौत दे दी गई। मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले आफताब बहादुर मसीह पर 1992 में लाहौर में एक खातून समेत 3 अफराद को कत्ल करने का इल्जाम था। ताजा फांसी एक ऐसे वक्त में हुई है जब आलमी तनकीद के बावजूद पाकिस्तान में सजाए मौत पर अमल दरामद बड़ी तेजी से किया जा रहा है, लेकिन माहिरीन का मानना है कि जिन मुकदमात में शक हो वहां सजाए मौत नहीं दी जानी चाहिए। इस्लामाबाद के से हारून रशीद की रिपोर्ट जो एक सौती झलक के साथ शुरू होती है।
लाहौर की कोट लखपत जेल के बाहर 39 साल आफताब मसीह की लाश मिलने पर उसकी मां बहनों के बैन। आफताब बहादुर ने सजा सुनाए जाने के बाद उम्र कैद से ज्यादा वक्त यानी 23 बरस इस पर अमल दरामद के इंतजार में गुजार दिए। एक जुर्म की उसे 2 सजाएं मिली। आफताब के वकला का मौकिफ था कि जिन 2 ऐनी शाहिदीन के बयानात की रोशनी में आफताब को कत्ल का मुजरिम ठहराया गया वही 2 गवाह अपने बयानात से मुनहरिफ हो गए थे। उनके रिश्तेदारों का मौकिफ है कि उसे मुनसिफाना अदालती कार्रवाई नहीं मिली। आफताब के भाई शहजाद बहादुर ने सहाफियों को बताया,
वो आखिरी दम तक बताता रहा कि मैं तो साथ गया था, बल्कि किया तो उसने था, लेकिन ये है कि सारा कुछ इस पे डाल दिया। ये तो उस टाइम उसकी 14-15 साल एज थी।
सजाए मौत पर से पाबंदी हटाए जाने का हुकूमती फैसला इस बुनियाद पर किया गया था कि इससे दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सकेगा, लेकिन इससे सब मुत्तफिक नहीं। फाउंडेशन फॉर फंडामेंटल राइट्स के बानी शहजाद अकबर का मौकिफ था,
जिन लोगों के खिलाफ आप सजाए मौत को लेके आना चाहते हैं एक वेपन के तौर पे, एक सख्त दिखाने के लिए अमल, वो दहशतगर्द हैं। तो क्या दहशतगर्द सजाए मौत के अमल दरामद की वजह से अपनी दहशतगर्दी खत्म कर देंगे? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है, एक बड़ा अहम सवाल है जिसको पॉलिसी मेकर को उसका सामना करना पड़ेगा। लोगों को दर्जनों के हिसाब से सजाए मौत देने से दहशतगर्दी मुल्क में खत्म नहीं होगी, उसके लिए कुछ और करने की जरूरत है।
शफकत हुसैन का मुकदमा भी मुतनाजा बन चुका है जिनकी उम्र का मामला मुनासिब वक्त पर नहीं उठाया गया। जहां आफताब के मुकदमे में गवाहों का किरदार मशकूक था तो कहीं उम्र के बारे में इबहाम मौजूद है। पाकिस्तान के लिए सोचने का शायद सवाल यही है कि क्या इबहामी कैफियत में किसी की जान ली जानी चाहिए। हारून रशीद, BBC न्यूज, इस्लामाबाद।
इबहामी कैफियत या पता नहीं इंसाफ हुआ या नहीं हुआ, ये सारे मौजूद अभी इसी पर तजिया हम करने लगे हैं कि पाकिस्तान में सजाए मौत को बहाल हुए 5 महीने हो चुके हैं और इस दौरान क्या क्या और किन किन को सजाए मौत दी गई है। मैंने इस बारे में इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले इदारे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन जोहरा यूसुफ से बात की।
दिसंबर में हटाई गई मॉरिटोरियम, उस वक्त से अब तक 164 एग्जीक्यूशन हो चुके हैं, आज जो आफताब बहादुर का है उसको इंक्लूड करके।
तो इनमें से कितने दहशतगर्द थे या शिद्दत पसंद थे, क्योंकि इन्हीं को फांसी देने का जवाब बनाकर हुकूमत ने पाबंदी हटाई थी फांसियों पर?
10 ऐसे एग्जीक्यूशन हुए हैं जिनका ताल्लुक जनरल मुशर्रफ के हमले में मुलव्वज़ थे, एक GHQ अटैक में, 3 हाईटैकिंग में मुलव्वज़ थे। तो तकरीबन 14-15 ऐसे केसेस हैं जिनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो टेररिस्ट में इन्वॉल्व थे। ज्यादा जो है वो ऑर्डिनरी मर्डर केसेस हैं जिसमें डकैती के दौरान या दुश्मनी की बुनियाद पर।
یعنی ان کا دہشت گردی کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلا کر پھانسی دی گئی ہے. تو اس سے ایک عام تاثر یہ بنتا ہے کہ جس پر بھی مقدمہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلا وہ دہشت گرد ہی تھا. کیا ایسی حقیقت ہے؟
بالکل نہیں. اب جیسے آج ہی جن کو دیا گیا ہے پھانسی, جب یہ جرم ہوا ہے تو وہ جوونائل تھا, اس کی کوئی تعلق دہشت گردی سے تو نہیں لگتا ہے. اس کو بھی اینٹی ٹیررسٹ میں ٹرائی کیا گیا. اسی طرح سے جو شفقت حسین کے کیس ہے اس کو بھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ٹرائی کیا. حالانکہ اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو اینٹی ٹیررسٹ کیسز وہی ہوتے ہیں اس جرم کے وجہ سے سوسائٹی میں خوف پیدا ہو رہا ہے. پیٹس کی بات یہ ہے, ممتاز قادری کے کیس میں کورٹ نے کہا کہ یہ دہشت گردی کے وہ نہیں ہے.
دہشت گردی کے نام پر جو پھانسیوں کا سلسلہ شروع ہوا اس میں ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں, لیکن کیا دہشت گردی کہیں ختم ہوتی نظر آ رہی؟ کیونکہ پھانسیوں کے سلسلے کے دوران ہی حیات آباد کی امام بارگاہ پر حملہ ہوا, شکارپور کی امام بارگاہ پہ حملہ ہوا, شاہ اسماعیلی بس پر حملہ ہوا, مستور میں پشتونوں پر حملہ ہوا, ہزارہ شیعوں کو مارا گیا. تو حاصل کیا ہو پا رہا ہے اب تک؟
دیکھیے, حکومت کا کہنا تھا جب انہوں نے موریٹوریم ہٹایا ہے, جب دہشت گردوں کو پتا چلے گا کہ ایگزیکیوشن ہو رہی ہے, پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے, تو یہ ایک ڈیٹرنٹ ہوگا. مگر بہت اس کے بعد کیسز سامنے آئے ہیں اور انڈیویجول ٹارگیٹڈ کیسز بھی ہوئے ہیں, جیسے کہ سبین محمود کا, یونیورسٹی کے پروفیسر کا, تو اس میں کوئی کمی تو نہیں آئی ہے.
تو زہرا یوسف صاحبہ, یہ جو پھانسیاں دی گئی ہیں, اس سے پہلے بہت سارے دہشت گردوں کے حملے ہوئے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے ہو رہے ہیں, ان واقعات کے مجرم کیا پکڑے گئے ہیں؟ سزائے موت ہوئی ہے کسی کو؟
بہت سارے کیسز میں تو پکڑے نہیں گئے, بہت سارے میں پکڑے بھی گئے ہیں, مگر 65% سے زیادہ کورٹ ان کو بری کر دیتی ہے, کیونکہ ان کے خلاف جو ایویڈینس بہت کمزور ہوتا ہے یا کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ کورٹ بھی تھوڑا بہت حوصلہ ہوتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اسی قسم کی ایویڈینس کے بنیاد پر اتنے لوگوں کو پھانسی دی جا رہی ہے.
یہ تھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن زہرا یوسف. پاکستان اس وقت سزائے موت دینے والے ممالک میں فی الحال اپنے ہی ریکارڈ توڑ رہا ہے, مگر بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اس سے پاکستان کی عالمی ساکھ بری طرح خراب ہو رہی ہے. جنیوا کی انٹرنیشنل کمیشن فار جیورسٹ کی ساؤتھ ایشیا کی لیگل ایڈوائزر ریما عمر یہی انتباہ کرتی ہیں.
اچھا تاثر بالکل بھی دنیا میں نہیں جا رہا, بلکہ یہ جو کچھ جوونائل افینڈرز کے کیسز بھی سامنے آئے ہیں, اس سے تو اور بھی برا ایک امیج پاکستان کا بن رہا ہے, اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جسٹس سسٹم پاکستان کے لوگوں کو بالکل فیل کر دیا ہے.
یعنی اس میں کوئی صحیح انصاف نہیں مل رہا لوگوں کو, لیکن پھانسیاں دی جا رہی ہیں.
جی بالکل.
دوسرے ملکوں میں تو پھانسیاں دی جا رہی ہیں, جائزہ لیا جائے تو پاکستان میں جو پھانسیاں دی گئی ہیں وہ کم ہیں, زیادہ ہیں یا بہت زیادہ ہیں؟
پاکستان اس وقت دنیا میں سیکنڈ ہائیسٹ نمبر آف ایگزیکیوشنز پہ آتا ہے لسٹ میں, اور پاکستان سے زیادہ صرف ایران نے ایگزیکیوشنز کیے ہیں اس سال. پاکستان میں سنس دسمبر 155 ایگزیکیوشنز ہوئی ہیں, اور سعودی عربیہ جو نمبر 3 پہ ہے لسٹ میں وہاں صرف 90 کچھ ہوئی ہیں,
یعنی دوسرے نمبر پہ ہے زیادہ ترین پھانسیاں دینے کے سلسلے میں. لیکن ریما عمر یہ بتائیے کہ پھانسیاں دینے سے جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے, اور پاکستان نے ظاہر ہے جو پھانسیاں دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد یہ تھا, جس میں دہشت گردوں نے بہت سارے معصوم بچوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا. تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ ایسے شدت پسندوں کو, ظالموں کو پھانسیاں دی جائیں؟
ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو بھی کوئی معصوم لوگوں کا قتل کرے اور جرم کرے ان کی سزا ضرور ان کو ملنی چاہیے, اور ہیومن رائٹس فریم ورک بھی یہی ہے کہ وکٹمز کو ریمیڈی ملنا اور پرپیٹریٹرز جو ہیں ان کو پنشمنٹ ملنا از اسینشل. لیکن وہ سزا کیا ہونی چاہیے اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. یہ کوئی بالکل غلط تاثر ہے کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ٹیررسٹ کے ساتھ ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ جس نے بھی کوئی جرم کیا ہے اس کو سزا نہ ملے, مطلب بالکل یہ فضول بات ہے. دا کوسچن از کہ سزا کیا ہونی چاہیے.
تو آپ کے خیال میں سزائے موت سے خوف نہیں پیدا ہوتا شدت پسندوں کے دلوں میں یا جو بھی جرم کرنے والے ہیں؟
دنیا میں اس وقت 150 سے زیادہ ممالک میں سزائے موت کا استعمال نہیں ہوتا.
ختم کر دی گئی ہے یا پابندی لگائی ہوئی ہے؟
جو میجورٹی ہیں ان میں موریٹوریم ہے کہ انہوں نے کئی سال سے ایگزیکیوشن نہیں کی. بہت سے ممالک ہیں جن میں سزائے موت لا سے ہی ختم کر دی گئی.
اس کے باوجود وہاں پہ جرم میں اضافہ ہوا, کمی ہوئی؟
بالکل بالکل یہی بات ہے کہ جرم میں اضافہ نہیں ہوا اور نہ ہی کمی دیکھنے میں آئی، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سزائے موت کا جرم سے کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے. اور یہ جو ممالک ہیں، یہ سوئٹزرلینڈ اور یورپین ممالک صرف نہیں ہیں، سری لنکا میں 1970s سے ڈیتھ پینلٹی کا استعمال نہیں ہوا، جبکہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ بھی بہت پرولونگ سول وار رہا ہے. اس کے علاوہ نیپال میں لا میں ڈیتھ پینلٹی نہیں ہے. سو یہ بھی بہت ہی غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ پرابلم ہے ٹیررزم کی یا اور لا اینڈ آرڈر کی، وہاں پہ سزائے موت ضروری ہے. پاکستان نے 2008 میں موریٹوریم انفارمل اڈاپٹ کیا.
ہاں، پاکستان نے پابندی لگائی تھی 2008 میں.
پابندی لگائی تھی. اگر آپ کرائم کے سٹیٹسٹک دیکھیں، ہمارے منسٹری آف انٹیریئر کے سٹیٹسٹک سے 2004 سے 2012 تک ہر سال 5% کے قریب اضافہ ہوتا ہے رپورٹڈ مرڈر اور اٹمپٹڈ مرڈر کے کیسز.
یعنی یہ ایسے جرائم ہیں جن پر پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے.
جو ہو سکتی ہے، لیکن جب 2008 میں پابندی لگی تو کوئی جمپ نہیں دیکھنے میں آیا کہ اس کے بعد بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور رپورٹڈ کیسز آف مرڈر میں.
یعنی آپ کے خیال میں جرائم کا ہونا اور پھانسیوں کا دینے کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے؟
اور یہ بہت سی اسٹڈیز انٹرنیشنل لیول پہ بھی کر کی گئی ہیں. یو این کی بھی ایک بہت کمپریہنسو اسٹڈی ہے جو یہ شو کرتی ہے کہ ڈیٹرنس کا کوئی ڈائریکٹ تعلق سزائے موت سے نہیں ہے. امریکہ میں کئی اسٹیٹس ہیں جہاں ڈیتھ پینلٹی دی جاتی ہے اور کئی اسٹیٹس ہیں جہاں نہیں دی جاتی. اگر ڈیتھ پینلٹی کا کوئی ڈیٹرنٹ افیکٹ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ جن اسٹیٹس میں ڈیتھ پینلٹی ہے وہاں پہ جرائم کی جو نمبرز ہیں وہ کم ہوتے. لیکن اصل میں بالکل اپوزٹ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ جن اسٹیٹس میں ڈیتھ پینلٹی نہیں ہے وہاں پہ بہتر اسٹیٹسٹکس ہیں کرائم کے.
یعنی وہاں پہ جرائم کم ہو رہے ہیں.
کم، بہت زیادہ فرق نہیں ہے لیکن کم ہے، زیادہ تو بالکل نہیں ہے. تو یہ آرگیومنٹ کہ ڈیتھ پینلٹی کے بغیر جو ہے ہر کوئی مطلب مرڈر میں بہت اضافہ ہوگا اور لا اینڈ آرڈر بہت بری سچویشن ہوگی، یہ بالکل غلط بات ہو رہا ہے.
لوگ مطالبہ کرتے ہیں اس کو سر عام پھانسی دی جائے، اس کے پیچھے کیا جذبہ ہے؟
اٹس ا ویری ایموٹیو ریسپانس. جسٹس کو نہ ہم انصاف کو ایکویٹ کرتے ہیں پھانسی سے. پاکستان میں اگر کوئی ایکویٹ ہو جائے، جسٹس، فیئر ٹرائل، انصاف، ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سب ایسپریشنز ہیں جو ایک زندہ قوم کی، جن کا کانشنس ہے، جو ہیومینٹی میں بلیو کرتے ہیں، ان کا ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ بس سزائے موت دے دی جائے. اور یہ گورنمنٹ استعمال بھی کرتی ہے، مطلب پشاور کی بہت ہی سیریس، بہت ہی ٹریجڈی ہے، اس کے بعد پہلا ریسپانس آپ نے دیکھا گورنمنٹ کا یہی تھا کہ سزائے موت بحال کر دی جائے. اور یہ بھی ایک طرح سے دھوکہ تھا پاکستانی عوام کے لیے، ٹو بی آنیسٹ، کیونکہ 155 ایگزیکیوشنز جو ابھی تک ہوئی ہیں اس میں سے 90% آرڈینری کرائمز کے لیے دی گئی ہیں. ٹیررزم کے جو کیسز اسٹرکٹلی اسپیکنگ ہیں، ان میں صرف 10% اور اس سے بھی بلکہ کم ایگزیکیوشنز ان کیسز میں دی گئی ہیں. دسمبر میں سزائے موت کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا، لیکن مارچ میں گورنمنٹ نے سب کیسز پر جو پابندی تھی وہ اٹھا دی. پاکستان میں صرف مرڈر یا ٹیررزم یا اس طرح کی چیزیں نہیں جس کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہے، بلاسٹمی کے لیے بھی لا میں ڈیتھ پینلٹی پرسکرائب کی جاتی ہے 295C کے انڈر. اس کے علاوہ ایڈلٹری کے لیے بھی ہمارے قانون میں ڈیتھ پینلٹی ہے. تو اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو پتہ نہیں کل مطلب دیز نمبرز ول اونلی گرو.
یہ تھی جنیوا کی انٹرنیشنل کمیشن فار جیورس کی ساؤتھ ایشیا کی لیگل ایڈوائزر ریما عمر، جن سے میں نے آکسفورڈ شہر میں ٹیلی فون پر بات کی تھی. پاکستان کی سپریم کورٹ نے کم سن بچے کے اغوا اور قتل کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والے شفقت حسین کی پھانسی پر عمل درآمد روکنے سے متعلق دائر کی گئی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. عدالت کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے نظر ثانی کے فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی ہے. دوسری جانب مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ایک مجرم کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا. انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ جس وقت دونوں مجرموں کو سزا سنائی گئی وہ اس وقت نابالغ تھے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے مجرم شفقت حسین کی پھانسی پر عمل درآمد روکنے سے متعلق دائر درخواست کی سماعت کی. درخواست گزار کے وکیل ڈاکٹر طارق حسن کا کہنا تھا کہ اگر عدالت کی طرف سے ان کے موکل کو دی جانے والی سزائے موت پر 10 سال تک عمل درآمد نہ ہو تو آئین کے آرٹیکل 45 اور عالمی قوانین کے تحت اس کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کی سزا پر عمل درآمد روک دیا جائے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کے سامنے ملکی قوانین ہیں اور انہی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے دیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ شفقت حسین کی عمر کے تعین کے معاملے میں انتظامیہ کا آگے جانا غیر معمولی واقعہ ہے، اور بالخصوص ایسے حالات میں جب صدر بھی مجرم کی رحم کی اپیلیں مسترد کر چکے ہوں. بینچ میں موجود جسٹس اعجاز افضل نے استفسار کیا کہ جب عدالت عظمیٰ کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو کیا صدر یا انتظامیہ کو اس کا از سر نو جائزہ لینے کا اختیار حاصل ہے؟ درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ غیر معمولی حالات میں سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے، تاہم چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت میں شفقت حسین کا مقدمہ ختم ہو چکا ہے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے مجرم شفقت حسین کی پھانسی پر عمل درآمد روکنے سے متعلق درخواست مسترد کر دی۔ دوسری جانب صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کی ایک جیل میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے آفتاب بہادر کو آج تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ مجرم پر سن 1992 میں لاہور میں ایک خاتون سمیت 3 افراد کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ جس وقت انہیں سزائے موت سنائی گئی تھی اس وقت ان کی عمر 15 برس تھی، تاہم اس وقت قانوناً اس عمر میں موت کی سزا دی جا سکتی تھی۔ سن 2000 میں پاکستان میں سزائے موت دینے کے لیے کم از کم عمر 18 برس کر دی گئی تھی۔ حقوق انسانی کی عالمی تنظیم ریپریو نے آفتاب بہادر کو سزائے موت دیے جانے کی مذمت کی ہے۔ تنظیم کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے نظام انصاف کے لیے ایک شرمناک دن ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے کمیشن کے مطابق ملک میں سال کے پہلے 5 ماہ میں 135 سے زائد افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشنز کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سندھ کے نامور تاریخ نویس اور مصنف عطا محمد بھمبرو کے فرزند اور جی ایس این متحدہ محاذ کے رہنما راجہ داہر کی مبینہ جبری گمشدگی کے واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحویل میں ہیں۔ جی ایس سندھ متحدہ محاذ کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے میں ان کے 5 کارکنان اور ہمدرد حراست میں لیے گئے ہیں۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
عطا محمد بھمبرو کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا راجہ داہر گاؤں میں زمینیں سنبھالتا تھا۔ 4 جون کی شب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان کے گاؤں بچل بھمبرو کا محاصرہ کر کر راجہ کو حراست میں لے لیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے ساتھ لے گئے۔
یہ دیکھیں آپ، جو گاؤں ہمارا اس پر جو کو گھیرا ڈالا اور ایک ایک آدمی کو جو کو اس طرح پریشان کیا جس طرح وہ نازی کیا کرتی تھی ہٹلر کی۔ اب یہ پتا نہیں وہ کہاں رکھا گیا ہے، گریجویٹ ہے، ماسٹر ڈگری ہولڈر ہے جیولوجی میں، اگر یہ مجرم ہو تو کورٹ میں چالان کیا جائے اور اس کی گرفتاری ہے اس کو ظاہر کیا جائے۔ یہی نہیں ہوا، ابھی تک پریشان ہے، اس کی لائف کے لیے اس کی ماں ہے وہ بھی پریشان ہے، تو پتہ نہیں تو کہاں رکھا گیا ہے۔
عطا محمد بھمبرو سندھ کی تاریخ پر 40 سے زائد کتابوں کے مصنف اور مترجم ہیں۔ انہوں نے 2012 میں صدارتی ایوارڈ لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ عطا محمد بھمبرو کا دعویٰ تھا کہ ان کا بیٹا کبھی مجرمانہ کاروائی میں ملوث نہیں رہا، وہ بیٹے کی سیاسی سمت سے مطمئن ہیں۔
نہیں، یہ تو ایسی سندھ کی سیاست ممنوع ہے، ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ گریٹر پنجاب ہے، پاکستان نہیں۔ پنجاب کو سندھی نہیں چاہیے، سندھ کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کی جو ضرورت ہے، ان کو گیس چاہیے ہمارا، ان کو ہمارا سمندر چاہیے، ہمارے ہائی ویز چاہیے، ان کو ہمارے جو تو پیٹرول کے جو فیلڈس ہیں وہ چاہیے، ان کو منرلز چاہیے۔ میں بھی ابھی تک مشورت میں دیش بھگت ہوں، میرا بیٹا بھی دیش بھگت ہے، تو مجرم نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں کہ بھائی ممنوع ہے اور کیا ہے، تو پھر تو ہو چی من اور نیون گیا بھی جو کو وہ بھی مجرم تھے، نیلسن منڈیلا بھی مجرم تھے۔
عطا محمد بھمبرو نے خدشہ ظاہر کیا کہ ان کے نوجوان بیٹے کو جعلی مقابلے میں ہلاک کیا جائے گا یا تشدد میں ہلاک کر کے مسخ شدہ لاش پھینک دی جائے گی، جیسے اس سے پہلے بھی قوم پرست کارکنوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں جی ایس سندھ متحدہ ماس کے 6 لاپتہ کارکنوں کی مسک شدہ لاشیں برامد ہوئی تھیں۔ انہی دنوں میں ایک زخمی علاودہ مہر کو سول ڈریس میں لوگ کراچی سول اسپتال سے لے گئے تھے، جو تاحال لاپتہ ہے۔ اسی طرح کملیش نامی مہران یونیورسٹی کے طالب علم کا بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ دوسری جانب ایس پی خیرپور ساجد کھوکر کا کہنا ہے کہ راجہ دائر کی گمشدگی کے حوالے سے ان کے والدین نے پولیس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ سٹھارجا کے علاقے میں ریلوے ٹریک سے ایک بم برامد کیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس الزام میں راجہ دائر کو حراست میں لیا ہو، لیکن وہ اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایس پی ساجد کھوکر کا کہنا تھا کہ 2002 میں بھی اسی نوعیت کے الزام میں راجہ دائر کی گرفتاری عمل میں آئی تھی، لیکن بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا۔ بقول ان کے، راجہ دائر کا تعلق جی ایس سندھ متحدہ ماس شفیع برفت گروپ سے ہے، جو ریلوے ٹریکس پر دھماکوں میں ملوث رہا ہے۔ دریاسنا جی ایس سندھ متحدہ ماس کے جنرل سیکرٹری سجاد شر کا کہنا ہے کہ راجہ دائر کے علاوہ خیرپور سے ہی ان کے بزرگ چچا قادر بخش، کزن نثار شر، حیدرآباد سے جمی تنیو اور عرفان جمالی نامی کارکن کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، جن کا بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ بقول ان کے، یہ سب کچھ حیدرآباد میں مجوزہ ریلی سندھ مانگتی ہے آزادی کا رد عمل ہو سکتا ہے۔
جی ایس سندھ متحدہ ماس ایک سیاسی جماعت ہے جس کا دہشت گردی یا ایسے کسی عناصر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس عمل کو ریاستی اداروں کی طرف سے کاروائیاں سمجھتے ہیں۔ ایسی کاروائیاں کر کے وہ سندھ کی سیاسی آواز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی ہی کاروائیوں انہوں نے جواز پیدا کر کے 40 ہمارے کارکنان اور قیادت کو شہید کیا ہے۔ جی ایس سندھ متحدہ ماس گزشتہ 10 برسوں سے ریاستی عتاب کا شکار ہے۔ جون کو جو ہے سندھ مانگ رہی ہے آزادی کے نام بھرپور قومی اجتماع کا اعلان کیا، تو اس ریلی کا مقصد یہ تھا کہ ہم اقوام عالم کو اور دنیا کو بتا سکیں کہ سندھ جو ہے وہ مذہب کے نام پہ غلام کی گئی ہے، ہم اس کی سیکولر جمہوری اور جو قدر و ادوار ہیں اس کی آزادی چاہتے ہیں، اس سلسلے میں اس ریلی کا انعقاد کیا جائے گا۔
دوسری جانب سندھ میں ادیبوں کی تنظیم سندھی ادبی سنگت نے بھی عطامام بھمرو کے بیٹے کی جبری گمشدگی کی مذمت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اگر راجہ دائر کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
ادھر پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں حزب اختلاف کی جماعتوں پر مشتمل سہ فریقی اتحاد کی کال پر حالیہ بلدیاتی انتخابات میں دھاندلیوں اور بے ضابطگیوں کے خلاف صوبہ بھر میں کی گئی شٹر ڈاؤن ہڑتال مجموعی طور پر جزوی رہی اور بیشتر مقامات پر دکانیں کھلی رہیں۔ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اور اگزئی کی رپورٹ۔
صوبائی دارالحکومت پشاور میں آج صبح سے شہر کے مختلف علاقوں سے چھوٹے بڑے جلوس صوبائی رہنماؤں کی قیادت میں نکلتے رہے۔ جلوس کے شرکا جن جن علاقوں سے گزرتے رہے وہاں دکاندار دکانیں بند کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ تاہم مظاہرین کے جانے کے فوراً بعد تاجر شٹر اٹھا کر دوبارہ دکانیں کھولتے رہے۔ شہر کے کچھ مقامات پر مظاہرین کی طرف سے زبردستی دکانیں بند کرنے کے واقعات بھی پیش آئے، لیکن عمومی طور پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ سہ فریقی اتحاد میں شامل اپوزیشن جماعتوں، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام فے اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے شہر کے کئی مقامات پر سڑکوں پر آ کر وقتی طور پر ٹریفک کو بند کیے رکھا، جس کی وجہ سے شام تک شہر بھر میں ٹریفک جام رہی۔ شہر میں بڑا جلوس اے این پی کے مرکزی سیکرٹری جنرل میاں افتخار حسین اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کی قیادت میں نکالا گیا، جو کساخانی بازار سے شروع ہوا اور مختلف بازاروں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا۔ مظاہرین نے اس موقع پر صوبائی حکومت کے خلاف نعرہ بازی بھی کی اور حکومت کی فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ تاہم شہر میں عمومی طور پر ایسی کوئی صورتحال پیش نہیں آئی جس سے اندازہ ہو کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ جلوس میں شامل جمعیت علماء اسلام فے کی صوبائی رہنما عبدالجلیل جان نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں نے علامتی شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنی تھی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب رہے ہیں۔ انہوں نے کہا،
پشاور کے تاجروں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور اتحاد کے ساتھ دکانیں بھی بند کی ہے۔ جو اکا دکا دکانیں کھلی تھی تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تو انہوں نے بھی ہماری بات مان لی ہے اور 2 بجے تک انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے۔ اس کے باوجود کہ حکومتی سطح پر ان پر دباؤ تھا، رات کو ان کو بلایا گیا تھا، ان پر سختی کی گئی تھی۔
تاہم دوسری طرف پشاور میں کئی تاجر تنظیموں کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کی احتجاج اور شٹ ڈاؤن ہڑتال کی مخالفت بھی کی گئی ہے۔ پشاور کے علاقے چوکی ادگار کے ایک تاجر ناصر خان نے کہا کہ شہر میں کافی عرصے کے بعد امن قائم ہوا ہے اور ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، لہذا سیاسی جماعتوں کو اس پرامن ماحول میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔
سارے عوام کھڑی ہے، یہ سارا پبلک کھڑا ہے، آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ پشاور کے حالات کیسے ہیں؟ بہت دنوں بعد امن آ گیا ہے، خدا کے لیے اس پشاور کو امن میں رہنے دو۔ پشاور میں کام ہو رہا ہے، بہت خوش ہے، عوام خوش ہے، الحمدللہ جی۔
آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہڑتال ہے یہ اچھا بلا جواز ہے؟
بالکل بلا جواز ہے بھائی جان، دیکھیں جی عوام نے فیصلے دے دیا، کام ہو رہا ہے، فیصلے دے دیا، جس کو ووٹ ملے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو حکومت ملنے چاہیے۔
دھاندلی تو ہوئی ہے نا،
ایک مثال ہے تو یو سی 17 اسیا وارڈ ہے، وہاں پہ جناب ڈسٹرکٹ سیٹ جو ہے نا، ڈسٹرکٹ سیٹ اے این پی والوں نے جیتا ہے، تو جو ہے نا وہ پی ٹی اے والوں نے جیتے، اگر دھاندلی کی ہوتی نا تو ڈسٹرکٹ بھی ان کے ہاتھ میں جاتا نا۔
ادھر صوبے کے مختلف اضلاع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق حزب اختلاف کی جماعتوں کی کال پر مختلف علاقوں میں جزوی ہڑتال اور مظاہرے کیے گئے، تاہم کسی بھی ضلع سے کوئی بڑے مظاہرے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ خیال رہے کہ 30 مئی کو خیبر پختونخوا میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں بدترین تشدد اور دھاندلی کے واقعات پیش آئے تھے۔ صوبائی حکومت نے ان انتخابات کی تحقیقات ایک با اختیار جوڈیشل کمیشن سے کرانے اور صوبے میں دوبارہ انتخابات کی پیشکش کی ہے، تاہم حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکومت کے تمام پیشکش مسترد کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ اور اس کی حکومت سے فوری طور پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپوزیشن کے مطالبات کو دیکھتے ہوئے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ صورتحال ایک بحران کی جانب بڑھ رہی ہے۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور رفعت اللہ اورگزئی کی خبر سے پہلے جب میں نے اس کا تعارف کرایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ صوبہ بھر میں کی گئی شٹر ڈاؤن ہڑتال مجموعی طور پر جزوی رہی اور بیشتر مقامات پر دکانیں کھلیں۔ ہڑتال یا مجموعی طور پر کامیاب ہوتی ہے یا جزوی ہوتی ہے، معذرت قبول کیجیے۔ بیلجیم میں خاتون نے اپنی بیضہ دانی کے 15 برس قبل منجمد کیے گئے ٹشوز کی پیوند کاری کے نتیجے میں ایک صحت مند بچے کو جنم دیا ہے۔ سائنس کی اس کامیاب رپورٹ کو پیش کر رہی ہیں نازیہ میمن۔
وہ دنیا کی پہلی ایسی خاتون ہیں جن پر یہ کامیاب تجربہ کیا گیا۔ یہ کارنامہ طبی طور پر بیضہ دانی کے خلیوں کی بحالی کے بعد ہوا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کامیابی سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مزید سینکڑوں نوجوان خواتین جو ایسے عمل سے گزرتی ہیں وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو سکیں گی۔ خیال رہے کہ مذکورہ خاتون جب صرف 13 سال کی تھیں تو کیمو تھراپی سے قبل ان کی بیضہ دانی نکال لی گئی تھی، جس کے بارے میں یہ خدشہ تھا کہ اس عمل کے دوران اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس بیضہ دانی کو محفوظ رکھنے کے لیے منجمد کر دیا گیا تھا۔ بیلجیم کی اس خاتون کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ جب وہ 5 سال کی تھیں تو انہیں سکل سیل انیمیا ہو گیا تھا اور 13 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ برسلز میں ڈاکٹروں نے ان کے اندر ہڈیوں کے گودے کا ٹرانسپلانٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایسے میں کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی دیے جانے سے قبل مریض کے مدافعتی عمل کو بند کر دیا جاتا ہے کہ وہ نئی خلیوں کو مسترد نہ کر دے۔ ایسے عمل میں عام طور پر مریضہ کی بیضہ دانی کام کرنا بند کر دیتی ہے اور وہ پانچ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹروں نے اس لڑکی کی داہنی بیضہ دانی نکال لی اور ان کے خلیوں کے درجنوں ٹکڑوں کو منجمد کر دیا۔ ایک تہائی بعد جب اس خاتون نے ماں بننے کی خواہش ظاہر کی تو برسلز کے ایرازم ہسپتال میں گائناکولوجسٹ ڈاکٹر ایزابیلا نے ان کی عمل تولید کی اہلیت کو بحال کرنے کی کوشش شروع کی۔ پہلے ان کی بیضہ دانی کے منجمد خلیوں کو بحال کیا گیا، پھر ان کی بائیں بیضہ دانی کے متاثرہ خلیوں کی پیوند کاری کی گئی، کیونکہ علاج کے دوران انہوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ ان سب کے نتیجے میں ان کے ہارمونز میں تبدیلی آئی اور پختہ بیضوں کے غدود والی چھوٹی تھیلیاں بنی اور پھر انہیں حیض آنے لگا۔ ان تمام علاج کے 2 سال بعد وہ 27 سال کی عمر میں حاملہ ہوئیں۔ اطلاعات کے مطابق ان کی پیدائش کانگو میں ہوئی تھی، لیکن جب وہ 11 سال کی تھیں تو وہ بیلجیم منتقل ہو گئیں۔ گزشتہ سال نومبر میں ایک صحت مند بچے کی ماں بنی جس کا وزن 7 پاؤنڈ سے قدرے کم تھا۔ یہ رپورٹ انسانی عمل تولید کے جریدے ہیومن ریپروڈکشن میں شائع ہوئی ہے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس سے سینکڑوں نوجوان مریضوں میں امید کی کرن دوڑ گئی ہے کہ ایک دن وہ بھی اپنے بچے پیدا کر سکیں گی۔ سائنسدانوں نے اس کامیابی کو اہم اور دلچسپ قرار دیا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق مستقبل میں جو لڑکیاں لیکیمیا، سکل سیل انیمیا اور سارکوما جیسی بیماریوں سے نبرد آزما ہوں گی، انہیں عام طور پر بیضہ دانی کو محفوظ کرنے کا متبادل پیش کیا جائے گا تاکہ ایک دن وہ بھی ماں بن سکیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی تھی نازیہ میمن۔ اور اس کے ساتھ ہی سیربین کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج کے سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر نازیہ میمن۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈینی کاکس، اور اسلام آباد سے تکنیکی معاونت دی عامر صدیق نے۔ ثقلین امام کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ مگر آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملک۔
بھارت کی طرف سے میانمار کی طرز پر پاکستان کی سرحد کے اندر فوجی کارروائی کرنے کی دھمکی پر پاکستان کے وزیر داخلہ اور پاکستانی فوج کی طرف سے شدید رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ بھارت نے میانمار کی سرحد میں داخل ہو کر شدت پسندوں کے دو کیمپس پر حملہ کیا ہے، اور بھارت کے ایک وزیر راجیہ وردھن سنگھ کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی پاکستان سمیت تمام ملکوں کے لیے ایک پیغام ہے جہاں بھارت مخالف شدت پسند نظریات والے لوگ موجود ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور میں 23 سال پرانے قتل کے ایک مقدمے میں سزائے موت پانے والے ایک ایسے شخص کو پھانسی دی گئی ہے جس کی عمر سزا سنائے جاتے وقت صرف 15 برس تھی۔ امریکی حکام کے مطابق صدر براک اوباما مبینہ طور پر عراق میں مزید 500 فوجی بھیجنے کی منظوری دینے کی تیاری کر رہے ہیں، جن کا مقصد تربیت فراہم کرنا ہوگا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔